بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد والا محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت, ان کی ہدایت نصیب فرمائی ہے, اس فرش عذاب پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے جانصاروں میں قرار فرمائے, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے, انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر قرآن کریم کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم انسانوں کے لیے پوری زندگی گزارنے کا ایک راستہ, طریقہ کار بیان کیا ہے, اور جو راستہ خدا نے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے سے بیان کیا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کرنا ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کے لیے کچھ محنت کرنی ہے, آخرت کے لیے کوئی اور محنت کرنی ہے, فرد کے لیے کچھ محنت کرنی ہے, معاشرے کے لیے کچھ اور کرنا ہے. خدا کے دین کی متعدد خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ایک ہی خدا کا حکم ہوتا ہے, وہ ہمارے کام بھی آتا ہے, ہمیں جنتوں تک پہنچاتا ہے, وہی خدا کا حکم معاشرے کے کام بھی آتا ہے, معاشرے کو بھی کامیابی نصیب کر دیتا ہے. اور جو خدا کے احکام کی بنیاد ہے وہ بنیاد ایک سادہ سے لفظ کے اوپر قرار پاتی ہے. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس لفظ کو ہدف خلقت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ زندگی کی خلقت کا ہدف ہے. آپ کی خدمت میں اس بنیادی نقطے کو عرض کرتے ہوئے اس عشر مجالس کے لیے یا نو مجالس کے لیے جو عنوان ہم نے سوچا ہے اور جس کے اوپر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دین مبین کے اندر ظاہر ہے کہ ہر تعلیم, ہر حکم خدا کا انتہائی اہم ہے, اور اگر کسی چیز کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو خدا نے دیا ہی نہیں ہوتا. تو کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کو انسان کہہ سکے کہ اس کی اہمیت کم ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, ہر چیز کی اہمیت ہے. لیکن کچھ مفاہیم ایسے ہیں جو بنیادی ترین اہمیت رکھتے ہیں, پورے دین کی اساس بنیاد اسی کے اوپر قرار پاتی ہے. تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر اس بنیاد کو صحیح کر لیا جائے تو پورا دین خود بخود انسان کی زندگی میں صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر میں ایسے کسی ایک لفظ کو ڈھونڈتا ہوں تو ہمارے سامنے آئے کریمہ آتی ہے جو ہم اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, متعدد دفعہ ہر سال اس کو سنتے ہیں, شاید اس کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری, عرف عام میں ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں, ہماری عبادت کریں. البتہ ہم پسند کرتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو ترجمہ ہونا چاہیے وہ ہماری بندگی کریں. لیکن بہرحال اگر اسی لفظ کو لے لیا جائے کہ خدا متعال فرماتا ہے ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں, تو میرا اپنے خیال ہے کہ اور کوئی کلام عبادت کی اہمیت کو دکھانے کے لیے اس آئے کریمہ سے زیادہ مؤثر نہیں ہوگا. کہ خدا کہتا ہے ہم نے تمام جن کو خلق کیا، انس کو خلق کیا، انسانوں کو خلق کیا، اور ایک ہدف رکھا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی عبادت کو صحیح کر لے، اور میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو بندگی ترجمہ کرنا چاہیے، لیکن اگر میں عبادت کو ہی ترجمہ کرتے ہوئے چلوں، تو اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اس مفہوم کو صحیح کر لے، ایک مفہوم، مفہوم عبادت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین خود بخود صحیح ہو جانا چاہیے، پورا دین کا خود بخود ایک اثر ہونا چاہیے، چونکہ اس نے بنیاد کو صحیح کر لیا. اب یہ جو ہم نے چند مجالس میں کوشش کی ہے، میں اس کی پہلے بنیاد تھوڑا سا ایک پس منظر عرض کر دوں، اور اس کے بعد اس عنوان کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جو بنیاد ہمارے ذہن میں رہتی ہے وہ یہ ہے کہ بحمد اللہ رب العالمین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری قوم میں جو لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اس محلے کے اندر ہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں، ان میں کافی مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، کافی چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں، جو میں تفصیل سے عرض نہیں کروں گا، آپ کی خدمت میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. وہ یہ کہ جو دعائیں پہلے ہمارے پاس نہیں تھیں، وہ دعائیں الحمدللہ رب العالمین اب بہت رائج ہیں. جو اعمال پہلے ہم لوگ اپنے بچپنے میں سنتے ہی نہیں تھے، اب الحمدللہ جیسے اسی ہال میں کبھی اعمال ہوتے ہیں تو پورا ہال بھرا ہوا ہوتا ہے، ماشاءاللہ لوگ مختلف طریقوں سے شرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اور دین کی تعلیمات نے لوگوں کی زندگیوں پر بہرحال اثر ڈالا ہے، ان کے معمولات کو تبدیل کیا ہے. میں نے عرض کیا اعمال کی صورت میں، مختلف عبادتوں کی صورت میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشکل ہمارے ساتھ چل رہی ہے، ہمارے ساتھ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ جس ماحول میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی برائی کے لیے اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ تو ہے کہ مثلا پہلے لوگ شاید اتنی پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین اب بہت پابندی سے پڑھنا پڑھتے ہیں، یعنی کم سے کم اس کی نسبت تو بہت پابندی سے پڑھتے ہیں جو پہلے تھا. دعائیں پہلے اتنی زیادہ نہیں تھیں، اب ہیں، لیکن ہمیں فوراً سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے وہ بے حیائی بھی نہیں تھی جو اب ہے. 40 سال پہلے کہاں اتنی بے حیائی تھی. ٹی وی بھی جب شروع ہوا تھا تو نہیں لگتا تھا کہ کوئی بے حیائی کا کام اس کے اندر ہوگا، ظاہری طور پہ تو نہیں لگتا تھا. اسی طریقے سے پہلے بہرحال کچھ رشتے ناتے تھے جن کا لوگ احترام کرتے تھے. پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا مثلا اپنے چچا کے سامنے، اپنے تایا کے سامنے، باپ تو دور کی بات، کوئی بات کرے گا اونچی آواز میں بولے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ احترامات جو مثلا کسی بنیاد کے بغیر تھے یہ سب صحیح تھے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں بہرحال کچھ چیزیں تھیں پہلے زمانے میں. مثلا یہی جو خاندانی تعلقات کا معاملہ ہے کہ اس وقت بدقسمتی سے جو طلاق کی شرح ہے ہمارے پاس معاشرے کے اندر، پہلے تو اس کا 10% بھی نہیں تھا. کہاں مثلا سینکڑوں ہزاروں گھرانوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا تھا جس میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی مثلا طلاق ہوئی. اور یعنی میں احساس کرتا ہوں عزیزان محترم، 1987 کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ہمارے محلے کے اندر کہیں کسی ایک گھر میں ایسا کوئی حادثہ ہو گیا تھا، کوئی واقعہ ہو گیا تھا، پورے محلے پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اداسی چھا گئی ہے کہ مثلا ایک گھر میں طلاق ہو گئی، تو پورا محلہ اس کی اداسی میں تھا. اور مثلا جب ہم لوگ آئے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایسا رہتا جیسے کوئی نعوذ باللہ تعالی جیسے کوئی موت ہو گئی ہے پورے علاقے میں، کیا ہو گیا، ایسا لوگ اثر لے رہے تھے اس وقت کہ بھئی اچھا نہیں ہوا. اچھا کوئی اس وجہ سے لیتا تھا کہ بھئی معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، کوئی یہ کہتا تھا بھئی رسول اللہ نے کہا تھا مجھے جائز چیزوں میں اس سے زیادہ ناپسند کوئی چیز نہیں لگتی. تو یہ سب باتیں تھیں. اچھا اب یہ نہیں ہے، اب بات بات پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، احترامات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ بات تو ہے کہ کچھ مثبت چیزیں ہو رہی ہیں، عبادتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مصیبت ہمیں نظر آ رہی ہے، مشکل نظر آ رہی ہے، اگر ہم اس کو مصیبت نہ بھی کہیں تو وہ یہ ہے کہ بہرحال برائیاں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ تو ہمیں فوراً ایک بات سوچنی ہوتی ہے کہ عبادتوں کے بڑھنے سے وہ اثر کیوں نہیں مل رہا ہمیں جو ہمیں مل جانا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پر پہلے ہم وہ دعائیں نہیں پڑھ رہے تھے جس کے اندر مثلا خدا سے روزی طلب کی جاتی تھی کہ خدا روزی دے، روزگار دے۔ تھوڑی بہت دعائیں پہلے بھی کرتے تھے، ابھی زیادہ کر رہے ہیں، لیکن روزی روزگار کی تنگی اتنی طاقت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ برکتیں جس کو اگر ہم عرف عام میں لفظ استعمال کرتے ہیں، برکت، خیر و برکت، یوں احساس ہوتا ہے جیسے عبادتیں تو ہم نے زیادہ کر لی ہیں لیکن خیر و برکت نہیں آ پا رہی۔ تو ہمارے جیسے طالب علم کو فوراً یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا اس موضوع کو معاشرے کے اندر حل نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کیا مشکل ہے، یہ تعداد ہماری عبادات کی بڑھ رہی ہے لیکن عبادات کی برکتیں، اس کے اثرات، اس کے نتائج، وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو عزیزان محترم، اس ضرورت کو سوچتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ اپنے جو کچھ بھی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں روایات کے اندر، ان میں سے کچھ انتخاب کرتے ہوئے، کچھ علماء کی ہدایتوں کو دیکھتے ہوئے، اور حتیٰ خود اپنی زندگی کے جو تھوڑے بہت ہم نے تجربے کیے ہیں ناقص ہی صحیح، ان سے سیکھتے ہوئے کیا ہم اپنے دوستوں سے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر وہ اس کے اوپر عمل کریں تو ان کی زندگی میں جو عبادات وہ کر رہے ہیں ان عبادات کے نتیجے حاصل ہونے چاہیے۔ اچھا، بحمد اللہ ایک بات جو ہمیں اپنے بارے میں کم سے کم سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ کچھ عبادتوں سے ہمیں ذاتی طور پہ بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس تجربے کو دوسروں تک پہنچانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ کام ہم نے ایسے کیا تو ہمیں فائدہ ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو شاید دوستوں کو بھی ہوگا۔ تو ہمیں کچھ تجربوں کو بھی عرض کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جو علماء کے بہت وسیع تجربے موجود ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ کام اور زیادہ بہتر طریقے سے انجام پائے۔ تو جو اگلے مجالس کے لیے آج سے ہم شروع کرتے ہوئے اس پہ کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری عبادات کے اندر اثر بڑھ جائے، ہماری عبادات اور زیادہ اچھی ہو جائیں، اور ہم عبادات سے اس کے نتیجے حاصل کر سکیں۔ بنیادی طور پر اس پر ہم آپ کے سامنے آرائز پیش کریں گے۔ البتہ اس میں ایک اور نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد و آل محمد۔
عزیزان محترم، آپ کی خلوص، آپ کے اندر جو خلوص ہے، جو محبت ہے، آپ سید الشہداء کے جس عشق سے یہاں تشریف لاتے ہیں، ظاہر ہے اس کے سامنے ہم جیسے بولنے والوں کو بہت زیادہ ذمہ داری لینی پڑتی ہے کہ بھئی لوگ، اتنے ڈھیر سارے لوگ سید الشہداء کی محبت میں آئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا وقت دیا ہے، جو کوئی بھی یہاں آتا ہے اس کو کم سے کم گھنٹہ دو گھنٹہ دینا پڑتا ہے۔ آپ میں سے بعض لوگ، اکثر لوگ تو ظاہر محلے سے آئے، کچھ لوگ ذرا فاصلے سے بھی آئے ہوں گے، تو ان کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو لوگوں نے اپنی زندگی سے وقت نکال کے دیا ہے، تو ہمارے سامنے ایک ذمہ داری آتی ہے، وہ یہ کہ اس وقت کا کوئی فائدہ صرف نظریے میں نہیں بلکہ عمل میں ان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ بھائی اگر یہ لوگ کسی، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، کوئی تشبیہ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے برا نہیں مانیے گا، مثلا اگر یہ لوگ اتنے دن کسی ورکشاپ میں جاتے، کسی سیمینار میں جاتے، کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے، تو 9 دن جانے سے ان کو اس کام میں کوئی تبدیلی احساس ہوتی؟ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، مثلا کوئی بچہ مارکیٹنگ میں کام کرتا ہو، 9 دن کسی سیمینار میں جائے، مارکیٹنگ کے سیمینار میں یا ورکشاپ میں، تو مارکیٹنگ میں اس کو مدد ملنی چاہیے۔ ایک بچہ مثلا پریکٹیکل سائنسز سیکھ رہا ہے، فزکس سیکھ رہا ہے، کیمسٹری سیکھ رہا ہے، وہ 9 دن جائے فزکس کے کسی ورکشاپ میں، کیمسٹری میں، تو اس کو اس فیلڈ میں مدد ملنی چاہیے۔ تو میں سوچتا ہوں مثلا آپ 9 دن یہاں تشریف لائیں، 10 دن تشریف لائیں، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی عملی زندگی میں کوئی مدد نہ ملے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ جو مشکلات آپ کی پہلی تھیں وہ مشکلات وہیں کی وہیں رہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کی اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، پازیٹیو تبدیلی آنی چاہیے. تو میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم صرف اس پہ بات نہ کریں کہ عبادتیں اچھی کیسے ہوتی ہیں نظریے کے اندر، یہ نہ کریں، بلکہ آپ کی خدمت میں کچھ عملی گزارشات بھی کریں، پریکٹیکل کچھ آپ کے سامنے کام دیں، پھر آپ وہ کریں بھی، اور کرنے کے بعد دیکھیں کہ بھئی اثر ہوا یا اثر نہیں ہوا. تو آپ یہ جو 9-10 دن یہاں پہ تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا، وہ یہ کہ ہماری تمام تر کمزوری کے باوجود، بیان کے نقص کے باوجود، اگر آپ سے عمل کے لیے کوئی بات کہیں تو آپ گھر جا کر اس کو کریں ضرور، ایک آدھ دفعہ ضرور کریں، تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہ جو کام ہے یہ آپ کی زندگی میں کوئی اثر دیتا ہے یا کوئی اثر نہیں دیتا ہے. اچھا، ہم آپ سے کہیں گے وہی جس کو ہم نے خود کوشش کر لیا ہوگا اور ہمیں یقین ہوگا کہ اثر دے رہا ہے. تو اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم کہیں گے ہی نہیں پھر، یا اگر کہیں گے تو بتا دیں گے کہ بھئی کل ہم نے ایک بات سیکھی ہے، ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں. تو جو نہیں کیا ہے اس کا ہم بتا دیں گے، جو کیا ہوا ہے وہ تو کیا ہوا ہے، پھر اس کو عرض کریں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف نظریے کے اوپر بات نہ ہو بلکہ عمل کے اوپر بھی بات ہو، اور آپ لوگ باقاعدہ پریکٹس کریں اس کے اوپر، تاکہ انشاءاللہ ان چند دن آنے کے نتیجے میں اور سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو جائیں مثبت طریقے سے انشاءاللہ. سید الشہداء کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرج.
اب تھوڑا سا نظریاتی طور پر بھی بیک گراؤنڈ بنانا پڑے گا کہ بھئی تھوڑا سا علمی طور پر بھی ہمیں کچھ چیزیں عرض کرنی چاہیے. تو علمی طور پر ہم اس طرح سے عرض کریں گے کہ یہ جو عبادت کا عمل ہے، آپ خود اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن دوبارہ سے یاد دلانے کے لیے کہ بھئی یہ جو عبادت کا عمل ہے، یہ زیادہ تر جسمانی عمل ہے یا زیادہ تر روحانی عمل ہے؟ اللہ کے دین میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر جسم کی عبادتیں ہیں، جسم کی عبادتیں، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا جسم سے تعلق نسبتاً کم ہے، نسبتاً کم ہے، لیکن بہرحال کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کو جسمانی لگنے لگتی ہیں. مثال کے طور پر جب کوئی نماز پڑھتا ہے اور کوئی دور سے دیکھے تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ ایک عبادت ہے جس کے اندر جسم پہ پانی ڈالنا ہوتا ہے، ایک طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ جھکتے ہیں اور جھکتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر جھکتے ہیں اور جھک رہے ہوتے ہیں. تو بظاہر بہت جسمانی عبادت ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ مسلمان ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ جتنی بھی عبادتیں جسمانی عبادتیں ہوتی ہیں، کوئی عبادت بغیر روح کے عبادت نہیں کی جا سکتی، تمام عبادتیں روحانی عبادتیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اور میں نے اگر کوئی عبادت کی اور اس کے روح میں نہیں پہنچ سکے تو پھر توقع رکھنا فضول ہے، پھر توقع مت رکھیں. یہ ہو جائے گا کہ بھائی نماز پڑھ لی، نماز جو واجب تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن اگر ہم روح تک نہیں پہنچ سکے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ عبادت اثر نہیں دے گی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. کیونکہ مثلا میں پھر ایک مادی دنیا کی تشبیہ عرض کروں گا، بعض تشبیہات ہماری شاید کسی کو پسند نہ آتی ہوں، پہلے سے معذرت کر لیتے ہیں. مثلا کوئی بچہ اگر ورزش کرنے جائے، کسی جمنیزیم میں جائے ورزش کرنے کے لیے، اور وہ ورزش کرے تو اس سے صرف ایک سوال پوچھنا پڑے گا، وہ یہ کہ بھائی یہ تم ورزش کر کے آتے ہو، تمہارے جسم پر اس ورزش کا کیا اثر ہوا؟ مثلاً وہ آپ سے یہ کہے کہ بھائی میرے اس طریقے سے باڈی میں یہ چینج آ گئی ہے. چلیے بات صحیح ہے، لیکن اس سے بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، مجھے کہ یہ جسم پہ تو چینج آ رہا ہے، اندر سے صحت بھی صحیح ہے یا چینج صرف جسم میں آ رہا ہے؟ چونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی ظاہری طور پہ تو جسم اچھا ہو رہا ہے لیکن اندر سے صحت جو ہے وہ اچھی نہ ہو. میرے ساتھ بہت بڑی مشکل ہے، میں اپنا اس کا علاج کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اتنے سال درس دینے کے بعد، مجلسیں پڑھنے کے بعد، ایک ایک آدمی مجھے نظر آتا رہتا ہے، اور اگر کوئی بچہ بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے، خاص کر اگر بچہ تھوڑی عمر میں زیادہ ہو، 17-18 سال 20 سال کا ہو، تو پھر مجھے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ دیکھو بھائی، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے گا مجھے نظر نہیں آئے گا، تو میرے تجربہ اس سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. آپ لوگوں کے سامنے میں جب یہاں پہ کام کرنا شروع کیا تھا 1997-96 میں، تو میرے بال اتنے سفید نہیں تھے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو مجھے تو آپ لوگ ایک ایک چیز سمجھ میں آتے ہیں، چونکہ آپ کے ساتھ الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے اب 20 سال ہو رہا ہے، تو آپ ہیں، دوسرے دوست احباب ہیں، تو اب کوئی یہ نہ کرے بہتر ہے. ورنہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی یہ اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، کسی اور کام کے لیے آئے تھے، بہتر کام میں وقت گزارنا چاہیے. اب چلیے انشاءاللہ بچے ہیں، ہماری بچے ہیں، سیکھیں گے آہستہ آہستہ اور بہتر ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
تو میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بچہ جمنیزیم بھی جائے اور ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی باڈی صحیح ہو رہی ہے، تو کہ ہاں صحیح ہو رہی ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی باڈی کے پیچھے ایک صحت بھی ہوتی ہے، وہ ایک انٹرنل ایشو ہے تمہارا، اوور آل تمہاری ہیلتھ کیسی ہے. اگر وہ صرف باڈی بھی کہے نا، تو ہم اس کے اوپر عیب نہیں کر سکتے. وہ کہہ سکتا ہے میں باڈی کے لیے گیا تھا. لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے جائے اور ہم اس سے پوچھیں تم نے نماز پڑھ لی، وہ کہ ہاں پڑھ لی، تو ہم اس سے کہیں روح پہ کیا اثر پڑا، اور وہ کہے مجھے نہیں معلوم. اب اس جواب میں بہت عیب ہے، اس جواب میں بہت خرابی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو کوئی جسمانی ایکسرسائز تھی نہیں، نماز کا جو اصلی ہدف تھا وہ تھا قربتاً اللہ، اور یہ جو قربتاً اللہ تھا یہ روح سے تھا، اور روح سے بھی بڑھ کر، میں دسیوں دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اس لحاظ نہیں کروں گا، روح سے بھی بڑھ کر ہماری صفتوں کا خدا کی صفتوں سے نزدیک ہونا، یہ قربتاً اللہ تھا. خدا رحیم ہے، میں بھی رحم کروں، خدا عادل ہے، میں بھی عادل کروں، خدا صادق ہے، میں بھی سچ بولوں. اصلی قربتاً اللہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہاں پہ تھا. اب مثال کے طور پر کوئی بچہ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کی روح پہ کیا اثر پڑا، اور وہ کہے کہ مجھے 5-10 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بہت خراب جواب ہے، یہ جواب اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، آپ نے اتنے سال نماز پڑھی ہے تو آپ کے اوپر کیوں اثر نہیں ہوا ہے، اور اثر ہوا ہے تو آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا، یہ کیسا اثر ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو اعزان محترم، فوراً ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی جس طریقے سے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ وہی طریقہ ہے جو خدا نے چاہا تھا. اسی نماز سے اللہ کے رسول کے بقول لوگ معراج پہ پہنچتے ہیں، اسی نماز سے، اسی عبادت سے لوگ مقامات کو حاصل کرتے ہیں. تو اب اگر میں نے 30 سال نماز پڑھی، نہ کوئی معنوی ترقی ہوئی، نہ نماز میں کوئی لطف آیا، مزہ آیا جس کے اوپر میں عرض کروں گا، تو پھر یہ مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ 25-30 سال سے میں کر کیا رہا ہوں. یہ اچھا، اب ایک اور مشکل بھی ہے، اگر کہیں ایسا ہوتا کہ کوئی چھوٹا موٹا کام غلط ہوا ہے باقی صحیح ہے تو بات تھی، اگر عبادت ہی صحیح نہیں ہوئی تو پھر باقی کیا ہے، پھر باقی تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں، جس میں ایک عبادت بھی ہے، اگر وہ عبادت ہی صحیح نہیں ہوئی تو پھر معاملہ کہاں ہو رہا ہے. پھر تو اعزان محترم، تھوڑا سا ہم پوائنٹس عرض کریں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا محنت کریں گے. اب یہ ہے کہ میں آغاز میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آج جو عرض کروں، اور آپ میں سے ہمارے تجربے کے حساب سے 25-30% لوگ باتوں کو بہت سیریس لیتے ہیں، بہت عمل کرتے ہیں. اگر 25-30% لوگ بھی عمل کریں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھا ہو جائے گا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ آرائز پیش کروں گا. اچھا، یہ مجھے احساس ہے کہ بھائی مجلسوں میں شاید اس طرح سے، جس طرح سے میں کرتا ہوں یا کروں گا، شاید لوگ کم کریں کہ بھائی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، بیانات اور زیادہ ہونے چاہیے. لیکن یہ کہ میرے سامنے ایک مجبوری ہے، وہ یہ کہ لوگ سیکھیں اور بہتر بنیں، یہ زیادہ اہم ہے یا میں وہ کروں جو تقریر ہوتی ہے، کیا چیز زیادہ اہم ہے؟ تو میرے نزدیک تقریر اور خطابت اتنی اہم نہیں ہے، میرے نزدیک زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا دین بہتر ہو جائے اور یہ اللہ کے مزید نزدیک ہو سکیں. اسی ہدف سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، عملی نکات، اور آپ اس کے اوپر انشاءاللہ عمل فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
ایک بار پھر مزید نورانیت کے لیے اور اس کی توفیق کے لیے کہ خدا انشاءاللہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
احسان محترم، شکریہ، جزاک اللہ، خدا قبول فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
انہوں نے نعرہ لگایا، اس لیے میں ذہن میں پرانا وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم لوگ روڈز پہ ہوتے تھے اور مظاہروں میں اس مشکل سے گزرتے تھے. کبھی میں ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ خدا نے ہمیں سخت مرحلے میں سرخوری نصیب فرمائی ہے، کامیابی نصیب فرمائی ہے، انہی نعروں کے صدقے میں خدا متعالیٰ نے کامیابیاں دی ہیں. تو ہمیں اپنے ذہنوں کو اس مشکل کو اپنے ذہنوں سے نکالنا نہیں چاہیے. امتحان تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی جسم سے امتحان ہوتا ہے، کبھی فکر سے امتحان ہوتا ہے، کبھی نظریے کا امتحان ہوتا ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے، مثال کے طور پر چونکہ امن ہے، نسبتاً امن ہے، شہادتیں تو نہیں رکی ہیں، شہادتیں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں، لیکن کوئی یہ سوچے نسبتاً امن ہے تو خطرہ ختم ہو گیا. نہیں، خطرہ ختم نہیں ہوتا، خطرہ تبدیل ہوتا ہے. یہ خطرہ بدل جاتا ہے، اس سے بڑا خطرہ آ جاتا ہے. پچھلی مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی اپنے تجربے سے سیکھتا ہے، شیطان بھی اپنے تجربے سے سیکھتا ہے. تو جو ہمارے سامنے ہمارے ملک کے اندر کچھ سازشی لوگ ہیں، جن کو نہیں معلوم کن حکومتوں نے سنبھالا ہوا ہے، پالا ہوا ہے، انہوں نے بھی تجربوں سے سیکھا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں یہاں پر بھی اور دوسری جگہوں پہ عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ احمق تھے اور احمق ہوں گے اگر یہ ہمارے جسم کو ماریں گے. اس کو مار کے کبھی نہیں جیت پائیں گے. یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں، یہ اس کو بدلیں گے، یہ اس کو بدلیں گے. شاید یہ کریں کہ جسم پر بھی حملہ کرتے رہیں تاکہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ مشکل وہاں پر ہے. نہیں، مشکل چیز اب تبدیل ہو جائے گی، اب جسم پہ حملے کم ہوں گے، اب جو حملے ہوں گے وہ ہمارے اندر سے ہوں گے، وہ ہمارے اپنے اندر ہوں گے، ہماری اپنی اتحاد پر، ہماری اپنی فکر کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر. تو یہ حملات کی نوعیت بدلتی رہتی ہے. شاید اس وجہ سے بھی ہم نے اس بات کو اہم سمجھا ہے کہ عبادتوں پہ توجہ اچھی ہو جائے، چونکہ اب جو حملات ہوں گے وہ اس کی روحانیت کے اوپر ہوں گے، روح کو ختم کرنے کی طرف ہوں گے. تو اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے حفاظتی بند اچھے طریقے سے تیار کر لیں تاکہ انشاءاللہ خدا متعالیٰ تمام امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو میں نماز پر توجہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس عرض کرنا چاہ رہا تھا. نماز کے سلسلے میں ایک جملہ، اس 30-32 سال میں جب سے میں طالب علم ہوں ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، سینکڑوں دفعہ ہم نے بھی کہا ہوگا، وہ یہ کہ نماز میں توجہ کیسے ہوتی. اچھا، اس توجہ کے پیچھے ایک اور جملہ ہے جو آپ نے بھی سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا اور شاید کسی سے پوچھا بھی ہوگا، وہ یہ کہ بھائی یہ جو لوگوں کو نماز میں مزہ آتا ہے وہ مزہ ہمیں کیسے آئے گا. بعض لوگوں کو نماز میں بہت مزہ آتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے 2 رکعت نماز عذاب ہو جاتی ہے. آپ اپنی کیفیت میں خود بھی اس پہ توجہ دے سکتے ہیں کہ بھائی بعض اوقات آپ کے اوپر ایسی کیفیت آئے گی کہ آپ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز 10 منٹ میں، 15 منٹ میں پڑھیں گے، پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسی مصیبت کا وقت آتا ہے کہ انسان جلدی جلدی نمازیں پڑھتا ہے اور گویا نعوذ باللہ تعالیٰ جان چھڑا لیتا ہے. تو پھر انسان کو خود اپنے آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے کہ میں تو وہی انسان ہوں جس کو کبھی نماز میں مزہ آتا ہے اور کبھی بالکل مزہ نہیں آتا. اچھا کبھی ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے کہ ایک دور آتا ہے 3-4 مہینے کا, اس میں خوب مزہ آتا ہے, پھر ایک دور آئے گا بدبختی کا جس میں مزہ نعوذ باللہ تعالیٰ بالکل ختم ہو جائے گا. اچھا اب ہم لوگوں کو کوئی ترکیب ایسی کرنی ہوتی ہے کہ ہم اس مصیبت میں نہ پھنسیں اور عبادتوں سے جو لطف لینے کا معاملہ ہے وہ ہمیں نصیب ہوتا رہے. تو میں نماز کے اوپر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر رہا ہوں, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ ذرا اس میں ساتھ دیجئے گا, اور جو پوائنٹس عرض کروں اس کے اوپر چاہے آپ کو یقین نہ بھی آئے عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ ہم دیکھیں بھائی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج.
ایک ایک پوائنٹ کر کے بات کرتا ہوں, اور میں تھوڑا سا جلدی اس کو شروع کیا تاکہ میں اس کے اوپر 15 منٹ تقریباً بات کر سکوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں خدا کا واسطہ, اب مسکرانا بند کر دو, میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں, بس کرو, دس از ٹو مچ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد.
اللہ رحم کرے گا میرے اوپر انشاءاللہ. آپ بھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد.
تو آپ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوں سب سے پہلے تو اس بات سے لڑنا ہوتا ہے کہ جیسے انسان نماز پڑھنے جاتا ہے ساری دنیا کے خیالات اسی وقت آ جاتے ہیں, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی نپٹانا ہے, پتہ نہیں کسی کا پیسہ پھنسا ہوا ہے, کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں کے کام کاج جو پورے انسان اس سے پہلے 10 منٹ پہلے بیٹھا ہو کوئی کام نہیں ہوتا, فالتو بیٹھا ہوگا بیچارہ, جیسے ہی نماز پہ جانے لگے گا ساری دنیا کے کام آ جاتے ہیں. تو کوئی بندے خدا کہہ رہا تھا جتنا تیز دماغ نماز کے وقت میں چلتا ہے دوسرے کاموں میں, اگر باقی وقت میں اتنا چلتا تو ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو وہی ساری چیزیں جو پتہ نہیں کتنی دماغ میں آ رہی تھیں پھر غائب ہو جاتی ہیں, پھر وہی بیکار بیٹھا. سب سے پہلے تو اس کا علاج کرنا پڑے گا. اچھا اس کا علاج آپ کیسے کریں؟ اس کا علاج آپ ایسے کریں کہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ بھائی جس کو اللہ کے دین نے خیر العمل کہا ہے, خیر العمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا کام, سب سے اچھا کام جس کو اللہ کے دین نے خیر العمل کہا ہے, اس سے اہم کام کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. بھائی آپ بزنس کریں گے, بزنس سے حق حلال کی کمائی کریں گے, اس حق حلال کی کمائی سے بچوں کو پالیں گے, اس سے آپ زیارتوں پہ جائیں گے, اس سے آپ حج پہ جائیں گے, لیکن اس رزق حلال کو بھی خدا نے خیر العمل نہیں کہا. مثلا میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا, اچانک میرے ذہن میں آیا کہ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ فلاں کام میری ذمہ داری تھی, تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو کام میرے دماغ میں آیا ہے یہ خیر العمل ہے یا نماز خیر العمل ہے؟ کون سی چیز خیر العمل ہے؟ تو نماز خیر العمل ہے, اس سے زیادہ خدا نے کسی چیز کو ترجیح نہیں دی ہے میرے لیے. تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ سب سے اہم کام. اس کے بعد ایک اور طرح سے بھی سوچ سکتا ہے بھائی کہ وہ اب جو میں جانے والا ہوں یہ خدا کے سامنے جاؤں گا, جس کام کے بارے میں پریشان ہو رہا ہوں اس پہ اختیار کس کا ہے, میرا ہے یا خدا کا ہے؟ خدا کا ہے. اچھا میں یہی ڈر رہا ہوں نا کہ میں نماز پڑھوں گا, اس کام کو بھی سوچنا چاہیے, اس کی اہمیت ہے, تو اپنے آپ سے کہے کہ جتنی بھی اہمیت ہے قدرت تو خدا کی ہے, اس نماز میں میں خدا کے سامنے جانے والا ہوں, اس سے زیادہ اہم کام کون سا ہوگا؟ تو پہلا پوائنٹ جو پکڑنے کا ہے وہ اپنے دماغ کو اس پہ پکڑنے کا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ خدا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کام ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. پھر میں ایک اور پوائنٹ بھی اس کے اندر اضافہ کروں گا مثال کے طور پر, پریکٹیکل مثال دوں. مثال کے طور پر بھائی میں یہاں پہ نکلتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے, اس سے پہلے ایک اور مجلس پڑھنی ہوتی ہے, اس سے گھنٹے دو گھنٹے پہلے مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے, تو میرے دماغ میں کیا آئے گا کہ ابھی دو مجلسیں پڑھنی ہیں. اس کے جو تیاری ہے وہ میرے دماغ میں آئے گی, صحیح ہے. تو میں اپنے آپ سے ایک بات کہوں کہ جو کچھ بھی ہے یہ جو میں سوچ رہا ہوں, اب میں نے مجلس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکے گی, مجلس بھی پڑھوں گا تو کس کی دیوی طاقت سے پڑھوں گا, کس کی دیوی قدرت سے پڑھوں گا, یہی خدا ہے اور تو کچھ نہیں. تو اپنے ذہن کو پہلے اس پر تھوڑا سا کنونس کریں, اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس وقت ان باتوں کو ایکو کرے کہ دیکھو بھائی یہ بات صحیح ہے, خیر العمل تو نماز ہے, بزنس ہے, بچے ہیں, باقی کچھ ہے وہ خیر العمل نہیں ہے, خیر العمل یہ ہے. پھر جو بھی عمل ہے طاقت تو خدا کی ہے, قدرت تو خدا کی ہے, نماز میں خدا کے سامنے ہوں, اگر اس کو بگاڑ لیا تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ طاقت تو خدا کی ہے, قدرت ساری خدا کی ہے, تو مجھے اس کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ وہ کام بھی صحیح ہو جائے. اور پھر ایک اور بات اپنے ذہن میں سوچیے گا, بہت پازیٹو ہو سکتا ہے, وہ کیا ہے, مثلا میں اگر بزنس کروں گا پیسہ کماؤں گا, وہ جو پیسہ کماؤں گا اس کی برکت کون دے گا, خدا دے گا. میں کسی بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کا کیا ہوگا کیسے ہوگا, اس بچے کو تربیت کون دے گا, خدا دے گا. یہ جو نماز ہے یہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے, اگر اس کو صحیح کر لوں خدا باقی سب کو صحیح کر دے گا. تین پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں, نمبر ایک یہ خیر العمل ہے, اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے, نمبر دو جو کرنے والا ہے وہ خدا ہے, باقی چیزیں جو بھی کرنی ہیں وہ بھی اسی خدا نے کروانی ہے, دو باتیں. اور نمبر تین بات یہ کہ جس چیز کی خاطر میرا دماغ نماز سے ہٹ رہا ہے اس کو صحیح کرنے والا بھی خدا ہے, تو اگر میں ادھر صحیح کر لوں خدا اسے بھی سنبھال لے گا, اور اگر خدا نہ کرے میں نے اس کو خراب کر دیا شاید سزا میں خدا اس کو بھی خراب کر دے گا, وہ بھی ہاتھ سے جائے گا, تو اس کو صحیح کرو. تو پہلا پوائنٹ تو اعزان محترم یہ ہو گیا کہ آپ نے یہ تین پوائنٹس اپنے ذہن میں نماز کی طرف کھڑے ہو کر سوچنے کہ بھائی یہ جو میں کرنے والا ہوں اس کی اہمیت یہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے قبلہ رخ, آپ نے نیت کرنی ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے. آیت اللہ بہجت, ظاہر یہ لوگ اساتید فن ہیں, اس فن کے صرف استاد نہیں ہیں بلکہ شیخ الاساتید ہیں, استادوں کے بھی استاد ہیں, بہت قدیم لوگ تھے, انہوں نے بہت مہارتیں حاصل کی ہیں اس کے اندر. اتنا ماہر آدمی ایک نسخہ دے رہا ہے, اب اس نسخے کی ویلیو ہونی چاہیے, وہ نسخہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں نسخہ عرض کروں ایک اور پوائنٹ عرض کر دوں, ہمارا ذہن کہتا ہے دس منٹ نہیں میں پانچ منٹ میں پڑھ لیتا ہوں. ہمیشہ اپنے ذہن سے کہیے گا میری زندگی میں کوئی دس منٹ اس سے اچھا نہیں آئے گا, یہ جو دس منٹ ہے نا یہ ساری زندگی صحیح کریں گے, دس منٹ نہیں پندرہ ہونے دو کوئی بات نہیں, اس سے ساری زندگی صحیح ہونی ہے. تو وہ جو دماغ کے اوپر کلاک بجتی رہتی ہے نا کہ دس نہیں پانچ منٹ میں کر لوں آٹھ منٹ میں کر لوں, اس کو آپ ایسے شکست دیں, اس سے کہیں میری زندگی کا کوئی دس منٹ اس سے اچھا نہیں ہے, اس کو لگانے دو. اچھا صبح بھی یہی کر سکتے ہیں, صبح کے وقت سب سے زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے, بچے آدھی آنکھ کھول کے فجر پڑھتے ہیں دوبارہ سو جاتے ہیں. اب میں بچوں سے بات ہی نہیں کروں گا, بچے تو بچے ہوتے ہیں, میں تو اپنے جیسوں سے بات کروں گا جو بڑھ گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, ان سے میں کہوں گا آپ کی زندگی میں کوئی قیمتی دس منٹ ایسا نہیں آئے گا, اس پہ انویسٹمنٹ کریں, اس دس منٹ کو اچھا کریں, آپ کی ساری زندگی اچھی ہو جائے گی. تو یہ تین چار پوائنٹ سوچ لیے. اب میں آتا ہوں آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی نصیحت کی طرف. وہ فرماتے تھے فرمایا، انہوں نے ایک جگہ پر پڑھا ہوا بھی ہے، کہا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز کے لیے نیت کرنے لگیں تو اس سے پہلے وقت کے امام سے مدد مانگیں. اللہ اکبر،
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعد الفتح.
وقت کے امام سے مدد مانگیں. آپ نماز کے لیے تکبیرہ کہنے والے ہیں، آپ نے سارے دماغ میں لے آئے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ خدا کے سامنے ہے، سب سے اہم کام یہی ہے، اس سے قیمتی 10 منٹ نہیں آئیں گے. اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے جس انداز میں وقت کے امام کو پکارتے ہوں، آپ کے اپنے اوپر ہے، یا امام العصر، یا صاحب الزمان، جو بھی لقب سے آپ پکارتے ہوں، مثلا ادرکنی، میری مولا میری مدد کریں، آپ اردو میں کہنا چاہیں اردو میں کہیں، عربی میں کہنا چاہتے ہیں عربی میں کہیں، جس سے آپ کے دل پہ زیادہ اثر ہو وہ آپ کہہ دیں. اور امام سے کہیں کہ مولا نصرت فرمائے، کیونکہ یہ میری زندگی موت کا معاملہ ہے، اس نماز کے اچھے ہونے سے میری دنیا اور آخرت صحیح ہو جائے گی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ علی مدد کہنا چاہیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اور اولاد علی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے. آپ جیسے آیت اللہ بہجت نے فرمایا، کتنی ٹو دا پوائنٹ بات کہی کہ بھائی یہاں پکاریں آپ. اب آپ نے پکار لیا، اب آپ تکبیرہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے. اچھا تکبیرہ میں کیا کرنا ہے؟ یہ جو 3-4 پوائنٹ تھے بہت امپورٹنٹ ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آج رات سے مثلا، اللہ مجھے اور آپ کو سعادت دے کہ ہم رات کی نماز پڑھیں، تو اس کو پریکٹس میں ضرور لائیے. اور مثلا واجب نمازوں میں تو قطعاً کر لیں، مستحب میں بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن واجب نماز تو ضرور ایسی کریں تاکہ آپ پریکٹس ہو آپ کی اور ہماری، ہمیں پتہ چلے بھائی ان تعلیمات میں اثر ہے یا تعلیمات میں اثر نعوذ باللہ نہیں ہے، پتہ چلنا چاہیے. تو آپ کر کے دیکھیے. اس کے بعد جب آپ تکبیرہ کہنے لگیں، میں اور آپ تکبیرہ کہنے لگیں، تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم لوگ کھڑے صحیح ہوں. بعض اوقات بدقسمتی سے ہم لوگ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے صحیح کھڑے نہیں ہوتے. اچھا صحیح کھڑے کیسے ہونا ہے؟ صحیح کھڑے ایسے ہونا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اس کو لگے کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے. کھڑے ہونے میں کوئی ہمبلنس ہونی چاہیے، کھڑے ہونے میں کوئی توازو ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اہل بیت نے اس کو بیان کیا ہے کہ بھائی کیسے کھڑا ہوا جائے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھڑے ایسے ہوں کہ آپ کے پاؤں کے پنجے قبلے کی طرف. بہت بہت ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں یوں کھل جاتے ہیں، نارملی ہم لوگ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں اس لیے ایسا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں کھڑے ہوں، آپ ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کے پنجے قبلے کی طرف ہوں، تو آپ کے پنجوں اور ایڑی کے درمیان فاصلہ ایک جیسا ہوگا، سیدھے پاؤں سے کھڑے ہوں. تھوڑا سا مشکل ہوگا شروع میں، تھوڑا سا مشکل ہوگا، ذرا انسان کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا آپ ایسے کھڑے ہوں اور اپنا وزن دونوں پاؤں پہ اوپر ڈال کے کھڑے ہوں. اب ممکن ہے کسی کو مشکل ہو، کوئی شروع میں نہ کر سکے، تو جتنا کلوز کر سکتا ہے سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کرے، تو اس میں ہمبلنس آتی ہے، انکساری آتی ہے انسان کے لیے. جب تکبیرہ کے لیے کھڑے ہونے لگے تو ایسے کھڑا ہو اور اپنی انگلیوں کو سمیٹ لے، بند کر لے، زانوں پہ رکھ لے، خدا کے سامنے تواضع دکھا کے کھڑا ہو جائے. اس کے بعد کہے اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائے، کان تک لائے، انگلیوں کو کھولے، اعتراف کرے، خدایا میں ذلیل ہوں، خدایا میں تیرے سامنے فقیر ہوں، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں. ایک لحظے کے لیے کم سے کم اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، کبریائی، اپنی حقارت، اپنی خدا کے سامنے معصیت، نافرمانی، ان سب کو ذہن میں لے کر آئے. خدایا تو بلند، عظمت تیرے لیے، ہم تیرے حقیر بندے ہیں، اور تیرا کتنا احسان ہے کہ تو اس نے یہاں پہ کھڑے ہونے کا موقع دے دیا ہے. اعتراف کرو اللہ اکبر، اور اس اعتراف کے ساتھ اپنی پوزیشن پہ دوبارہ آ جائے، اسی طرح ٹانگیں سیدھی، ہاتھ زانو کے اوپر، تھوڑا سا نظریں جھکائے، سجدگاہ کی طرف نظریں رکھیں. یہ جو کھڑے ہونے کا انداز ہو انگلیاں سمیٹی بھی ہوں, انگلیوں پہ ضرور کنٹرول کیجیے گا. اس میں ایک پوائنٹ ہے آپ کے اور ہمارے لیے, وہ کیا ہے, جتنا ہمارا باڈی پہ کنٹرول بڑھے گا ہمارا دماغ پہ کنٹرول بڑھے گا. جتنا آپ باڈی پہ کنٹرول بڑھائیں گے تو مثلا انگلیاں یوں کھول کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ یوں جمع کر کے رکھیں, روایت میں بھی آیا ہوا ہے, جمع کر کے رکھیں, زانوں پہ رکھیں, سائڈ میں نہیں رکھیں, زانوں پہ سامنے رکھیں, اس سے کیا ہوگا, آپ کا کنٹرول بڑھے گا. تو پہلے باڈی پہ کنٹرول کریں گے, اس سے دماغ پہ بھی خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس پریکٹس کو لے کے چلیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں اس کو اتنے پہ ہی رکھوں, کل انشاءاللہ پروردگار عالم نے توفیق دی تو ہم اس کو رکوع اور سجدے کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن گزارش آپ سے یہ ہے, جو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, ہمارے بیان میں تو نقص بہت زیادہ ہے, کمزوری ہمارے بیان میں بہت زیادہ ہے, لیکن آپ عمل ضرور کیجیے گا, آپ کوشش ضرور کیجیے گا کہ آپ نے ایسے ہی کھڑا ہونا ہے. اور جس طرح سے تین چار پوائنٹ عرض کیے گئے ہیں, ہر نماز سے پہلے ان پوائنٹس کو نیت کرنے سے پہلے سوچ لیں, اور وقت کے امام کو اپنے الفاظ میں جو بھی آپ کہنا چاہیں اس میں ضرور پکاریے گا. کہیں پر یہ تذکرہ موجود ہے کہ مثلا وقت کے امام کو پکارنے سے پہلے پنجتن کو پکارنا چاہیے, ایسا بھی تذکرہ موجود ہے. تو مثلا ہمارے پاس عبارت موجود ہے, یا محمد ہو, یا علی ہو, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین, یا صاحب الزمان, ادرکنی ولا تہلکنی, کہ پنجتن کا نام لے, پھر وقت کے امام کو پکارے اور کہے کہ مولا آپ میری نصرت فرمائیں اور مجھے ہلاکت سے محفوظ فرمائیں. تو اعزان محترم, امید ہے کہ اس طرح سے جب ہم نماز شروع کریں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر اثر ہوگا اور نماز ہمیں اور زیادہ مفاہیم دے گی. میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, کل میں اس کو اور تھوڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ.
اچھا, ہم سب کو معلوم ہے کہ انہی عبادتوں کے ذریعے سے لوگوں نے بڑے بڑے کمالات حاصل کیے ہیں. ہمیں کمالات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. کچھ دفعہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ جب نماز مثلا اچھی پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی فلاں کو تو خواب میں کیا نظر آتا تھا, مجھے بھی نظر آنا چاہیے, فلاں تو یہ کرتا تھا اس کے ساتھ یہ ہو جاتا تھا, میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے. نہیں, یہ کمالات کے پیچھے بھاگنا توحید نہیں ہے. آپ کو اور مجھے کمالات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. یہ فلاں طاقت مل جاتی ہے, فلاں خواب میں دیکھ لیتے ہیں, یہ سب چیزیں توحید جو ہے وہ خدا کو پیچھے بھاگنا ہے. بس یہ چیزیں خدا دے دے تو دے دے, نہیں دے تو ہمیں تو خدا چاہیے, ہمیں جادو تھوڑی چاہیے, ہمیں خدا چاہیے. خواب میں آتا ہے نہیں آئے, نہیں آتا خواب نہ آئے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, خدا چاہیے. اور پروردگار عالم جانتا ہے کہ کس کو کیا نصیب کرے. اگر ہمارے لیے وہ ملنا بہتر ہوا تو خدا دے دے گا, اور نہیں ملنا بہتر تو خدا کیوں دے پھر, بہتری اسی میں کہ نہ دے. ہمیں صرف خدا کے پیچھے جانا چاہیے. اور اعزان محترم, ابھی میں صرف آپ کے سامنے الفاظ میں ہی کہہ سکتا ہوں, ظاہر ہے کہ میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں, لیکن کتنا لطف ہے اگر انسان کو یہ احساس ہونے لگے کہ خدا ساتھ ہے, کتنی لطف کی بات ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہونے لگے کہ پروردگار ساتھ ہے. اور یہ عمل سے نصیب ہوگا, یہ کہنے سننے سے نصیب نہیں ہوتا ہے, دکھانے سے نصیب نہیں ہوتا ہے, یہ نمائشی کام نہیں ہے. بس یہ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ نمائشی کام تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو خدا مجھے اور آپ کو کسی طریقے سے نصیب کر دے تو ہو جائے گا. آپ اور میں کوشش کریں گے, اور سید الشہداء کی اس محبت کے ساتھ امید قوی ہے کہ خدا تھوڑی سی محنت پہ بھی زیادہ کام آسان کر دے گا. سید الشہداء کی محبت معجزے کرتی ہے. تو کوئی سید الشہداء کی محبت سے دنیا مانگ لیتا ہے تو خدا دنیا دے دیتا ہے. بھئی اگر کوئی سید الشہداء کی محبت کے نام پہ شہرت مانگے مل جائے گی, کوئی سید الشہداء کی محبت کے نام پہ دنیا مانگے مل جائے گی, دولت مانگے وہ بھی مل جائے گی، جس کو جو چاہیے وہ مل جائے گا. آپ کیا مانگیں؟ آپ سید الشہداء کی محبت کے نام پر ان کا قرب مانگیں، ان کی نظر لطف مانگیں، اور اگر کوئی بہت دور کی چیز مانگنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سید الشہداء کی محبت کے نام پر شہادت مانگے. شہید ہوگا تو ایسے گروہ میں جائے گا جس کے سردار امام حسین ہیں. شہید ہوگا تو وہاں جائے گا نا. ہر گروہ کا ایک سردار ہوتا ہے. شہیدوں کے سردار امام حسین، سید الشہداء. لہذا آپ تصور فرمائیں کہ یہ بڑی خوبصورت سی بات ہوگی شاید، کہ سید الشہداء نے جب اپنا لشکر بنانا شروع کیا تو علی اکبر کو بھیجا، کہا بیٹا تم جاؤ قربان. یہ جو سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کو بھیجا تو گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گروہ میں بنانے جا رہا ہوں وہ علی اکبر جیسوں کے لیے ہے. جو طلب رکھتے ہوں، خواہش رکھتے ہوں، وہ اس کو طلب کریں اور اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں. جب بھی ہمیں کہیں اشرہ مجالس پڑھنا ہوتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں، چاہے سفر کا مہینہ ہو، چاہے محرم کا مہینہ ہو، چاہے کوئی اور وقت ہو، ہم پہلی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے دن مصائب مادر حسین کے پڑھے جائیں، پہلے دن مصائب بی بی سیدہ کے پڑھے جائیں. اس کی وجہ ظاہر ہے، بہت واضح ہے، شہادتوں کا سلسلہ تو بی بی کے وجود مقدس سے شروع ہوا ہے. عزیزو، کتنا سخت ہے انسان کے لیے اس بات کو تصور کرے کہ اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب فاطمہ گریا کرتی تھی. کتنا سخت، ایک طرف سے بی بی کا مقام دیکھو، رسول اللہ نے وہ کچھ کیا ظاہری طور پر بھی جو کسی کے لیے نہیں کیا. جب سیدہ طاہرہ تشریف لاتی تھیں رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سب نے لکھا ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. روایات موجود ہیں، جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو کبھی ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. اب آپ تصور کریں، اللہ کے نبی نے کسی باپ سے نہیں کہا کہ اپنے بیٹی کے لیے کھڑا ہو، تو رسول اللہ جو کھڑے ہوتے تھے اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقام نبوت کے ساتھ بی بی کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کوئی تو بات ہوگی یہاں پہ، کوئی تو راز ہوگا یہاں پر کہ رسول اللہ یہ کام کرتے تھے. اس کے بعد گویا رسول اللہ کو یہ اندازہ تھا کہ میری، یعنی اندازہ کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ مجھے پتا ہے میری بیٹی کے اوپر کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، تو اس کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جتنے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. تو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو کچھ بھی ہو ان کا احترام کرنا. اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے ہر روز سیدہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. اللہ کے رسول کیوں یہ کام کرتے تھے؟ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میری موت کے بعد شک نہ کرنا کہ اہل بیت یہی ہیں، اہل بیت یہی ہیں جن کے لیے خدا نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ ان کا احترام کرو. لیکن عزیزو، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول جو فاطمہ کے چہرے کی تبدیلی سے بھی دکھ لیتے تھے، اب کیسے اللہ کے رسول کو بتائیں کہ اللہ کے رسول آپ کی صاحبزادی کو تماچا بھی لگا، کیسے بتائیں؟ کس منہ سے اللہ کے رسول کے سامنے جائیں؟ وہ گھر، وہ دروازہ جس پہ آپ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، لوگوں نے آگ لگائی اس کے اوپر، دھکا دے کر اندر گھسے، جہاں فرشتے آنے سے پہلے پوچھتے تھے وہاں غاصبین اندر گھسے، اور اندر گھس کر جو کچھ ہوا وہ اللہ جانتا ہے، اس کا نبی جانتا ہے۔ فاطمہ کی تو بس ایک آواز آئی کہ اے فضا مجھے تھام، یہ تو خدا کو پتا ہے۔ اتنی مصیبت، اور بھائی اگر کوئی تعویل کرے، کوئی تعویل کرے کہ دروازے کو دھکا دیا پتا نہ چلا، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ آیا سیدہ کے رخسار اقدس پہ تھپڑ مارنا کیا کسی نبی کی اولاد پر ہاتھ اٹھانا ممکن ہے تمہارے لیے؟ اس کے بعد جب سیدہ نے امیر المومنین کا ہاتھ تھاما تو اتنے کوڑے مارے کہ بازوؤں کے اوپر، یہ کہاں کا انسان؟ اب اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے میدان حشر؟ اور اس کے بعد عزیزو مجھے صرف اتنا پتا ہے، ماں اپنی تکلیف کو تو شاید بھول جائے، لیکن اس کو یہ کیسے بھلائے کہ میرے بچے کے لاشے پر تیر برسے؟ ماں یہ کیسے بھلائے کہ میرا بچہ ذبح ہو رہا تھا اور میری بیٹی طلحہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ کیسے بھلائے کہ میرے بیٹے کا لاشا کربلا میں پڑا تھا اور میری بچی اس کے برابر میں آئی اور خاک کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا ہوتا ہے؟
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم حسين